الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم قیامت کے قریب کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے متعلق حدیثوں کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں جو زمین میں دھسائے جانے کا عذاب آئے گا اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. پھر سورج جو مغرب کی طرف سے نکلنے والا ہے اس کے متعلق حدیث بیان کی گئی تھی. قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں اب ایک سوا نشانی باقی رہتی ہے. اس میں سے ایک بڑی خطرناک نشانی ہے آگ کا نکلنا. یہ بالکل آخری زمانے کے اندر ہونے والے عجیب و غریب نشانی ہے. اس کے متعلق ایک بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے جو گزشتہ سال آپ حضرات کو رمضان سے پہلے سنائی تھی. چونکہ اس کا تعلق اس نشانی سے ہے اسی لیے مختصراً اس حدیث کو پہلے آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے وہ اللہ کی توفیق سے مسلمان بن گئے, ایمان قبول کر لیا. انہوں نے جب ایمان قبول کرنے کی تیاری کی تو تین سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیے. اور تین سوال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی کے علاوہ کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اگر آپ واقعتاً سچے نبی ہیں تو میرے سوال کا جواب دے پائیں گے. یہ اس نے حضور کی نبوت پیغمبری کے امتحان اور پریکشا کے طور پر تین سوال کیے تھے. ان تین سوال میں ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں کہا کہ ایک آگ نکلے گی, بھیانک آگ نکلے گی, مشرق کی طرف سے نکلے گی, یعنی دنیا کی جو پورو دشا ہے یہ مشرق کے جو ممالک ہے. تو کہا مشرق کی طرف سے یہ آگ نکلے گی, اور وہ آگ کی تفصیل آگے حدیث میں سنا رہا ہوں کہ وہ انسانوں کو چلانے والی ہوگی, بھگانے والی ہوگی, دوڑانے والی ہوگی, اور دنیا کے انسانوں کو وہ مغرب میں یعنی پشچم دشا کے علاقوں میں لے جا کر کے اکٹھا کر دے گی. اور دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ مغرب سے مراد ملک شام کا علاقہ ہے جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں. اس علاقے میں دنیا کے انسانوں کو لے جا کر کے وہ آگ اکٹھا کر دے گی. یہ قیامت کی آخری زمانے کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اب ایک آگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بارے میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے. ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی. حجاز ایک اسٹیٹ کا نام ہے, صوبے کا نام ہے, جیسے گجرات ایک صوبہ ہے, حجاز بھی ایک صوبے کا نام ہے. اور یہ صوبہ کون سا, جس میں مکہ مدینہ آتا ہے وہ حجاز صوبہ ہے. یہ سعودی عرب کا صوبہ ہے, اسٹیٹ ہے, اور اسی میں مکہ مدینہ پڑتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز کی زمین سے ایک آگ ظاہر ہوگی, جس آگ کی وجہ سے بسرا کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے گی. بسرا ایک شہر کا نام ہے. یہ آگ ہو چکی, جو حضور نے یہ حدیث فرمائی یہ آگ نکل چکی اور ظاہر ہو چکی. 654 ہجری کے اندر جمادی الاخرہ کا مہینہ تھا, 3 تاریخ تھی, بدھ کی رات تھی. مدینہ منورہ کے لوگوں نے ایک بھیانک آواز سنی, خطرناک ڈرانے والی آواز سنی. پھر زلزلہ آیا, مدینہ کے مکانوں کی دیوار اور چھت اور لکڑیاں سب ہلنے لگی, اور بدھ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جمعہ تک یہ سلسلہ جاری ہوا. یعنی بھیانک آواز اور پھر زلزلہ, جس میں مدینہ کے مکان سب ہلنے لگے. بدھ جمعرات جمعہ 3 دن تک جو ہے یہ سلسلہ رہا, اور پھر ایک بڑی آگ نکلی. مدینہ میں ایک جگہ ہے حرا نام کی, مقام حرا ایک جگہ ہے مدینہ کے اندر. تو حرا کے اندر ایک آگ نکلی. اسی حرا کے قریب میں پہلے یہودیوں کا ایک قلعہ تھا, بنو قریظہ کا قلعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں. تو وہاں سے ایک خطرناک آگ نکلی, اور اتنی بھیانک آگ تھی کہ مدینہ کی عورتیں اس کی آگ کی روشنی میں بیٹھ کر کے सूत कातने का काम करती थी, यानी धागे दोरे बनाने का काम करती थी। हालांकि छोटे छोटे धागे और दोरों को पिरोने के लिए तो बहुत रोशनी और लाइट चाहिए। अंदाजा लगाओ ये आग कितनी भयानक और कितनी खतरनाक होगी, क्यों उस आग की वजह से जो रोशनी और लाइट फैल रही थी उसके अंदर मदीना की औरतें बैठ करके धागे और सूत काटने का काम करती थी, इतनी भयानक आग थी। और पूरे मदीना वालों को घर के अंदर बैठे बैठे वो आग नजर आ रही थी, और वो आग ऐसी भयानक थी कि मदीना वाले यूं कह रहे कि हमको ऐसा लग रहा था कि वो आग हमारे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल करीब है, ऐसी भयानक आग। और वो दूर दूर तक उसकी आग और रोशनी फैली, और जो है लोगों को ऊंट की गर्दनें उसके अंदर चमकती हुई नजर आए। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाज से निकलने वाली इस आग के मुतालिक जो हदीस में फरमाया, वो तो बहुत से हजरात कहते हैं कि वो आग तो निकल चुकी। अब एक आखिरी आग लगने वाली है जो बिल्कुल कयामत की तैयारी के ऊपर आएगी। एक लंबी रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस रिवायत में कि सबसे अखीर के अंदर जो निशानी जाहिर होगी वो एक आग निकलेगी, सबसे अखीर के अंदर, और वो आग यमन की तरफ से निकलेगी, यमन में से ये आग निकलेगी। और यमन में एक जगह है जिसका नाम अबियान बतलाते हैं, और बाज रिवायत में आता है कि अदन के अंदर, एडन के इलाके से ये आग निकलेगी, और ये आग इतनी भारी आग होगी कि वो इंसानों को चलाएगी, इंसानों को भगाएगी, हंकालेगी। और जमाना उस वक्त इतना खतरनाक होगा कि पूरी जमीन के ऊपर एक इंसान भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, ऐसे जमाने में ये आग निकलेगी। वो या बिल्कुल आखिरी दिन होंगे दुनिया के खत्म होने के, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के आने तक तो शरीयत पर अमल आम होगा, क्योंकि एक नबी आएंगे, तो नबी के होते हुए शरीयत पर अमल न हो ये तो हो ही नहीं सकता। अमल होगा कुरान पर, हदीस पर, लेकिन हजरत ईसा अलैहि सलाम के आने के बाद भी दीन दुनिया में आम रहेगा, बल्कि इतना प्यारा माहौल होगा ईसा अलैहि सलाम के जमाने में कि सारे लोग दीन पर अमल करने वाले एक जमाने में हो जाएंगे, इतना अच्छा माहौल होगा। और ये जो आग निकलने का वाकिया है उस वक्त के बारे में तो हदीसों में ये आता है कि पूरी जमीन पर एक इंसान भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, ऐसे जमाने के अंदर ये आग निकलेगी। होया कि दुनिया के बिल्कुल आखिरी दिन होंगे उस आग के निकलने के वक्त के अंदर, और लोगों को ये आग भगाएगी, और लोग जो है उस जमाने में रहने के लिए चले जाएंगे शाम, सीरिया, फलस्तीन के इलाके में लोग रहने के लिए चले जाएंगे। हदीस में आता है कि लोग सीरिया क्यों जाएंगे, फलस्तीन क्यों जाएंगे, तो कहा पूरी दुनिया के अंदर महंगाई होगी और फलस्तीन और शाम के इलाके के अंदर महंगाई नहीं होगी, इसीलिए लोग उस इलाके के अंदर रहने के लिए चले जाएंगे, और वहां बड़ा अमन का माहौल होगा। एक वक्त ये आने वाला है गोया कि ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि लोग महंगाई की वजह से मुल्कों को छोड़ देंगे, इलाकों को छोड़ देंगे, इतनी महंगाइयां जो है बढ़ने वाली इस हदीस से अंदाजा होता है। और कम से कम जो है भाव चीजों के उस जमाने में शाम और फलस्तीन के इलाकों में होंगे, लिहाजा लोग उस इलाके के अंदर जो है चले जाएंगे। तो ये आग एडन से निकलेगी, एडन के निचले हिस्से से या अबियान नामी इलाके से, या ये कि जो है यमन से निकलेगी, हो सकता है दोनों जगह से आग निकले। और ये आग लोगों को भगाने का काम करेगी, इसलिए कि एक इंसान की तबीयत है, कोई भी खतरे वाली चीज नजर आती है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और ये तो इतनी बड़ी आग कि आसमान से नजर आ रहे, आसमान तक ऊंची ऊंची होती हो, बुलंद होती हो, तो जाहिर बात है कि कौन इंसान ऐसा होगा कि जो खतरा मोल ले रहे। हर एक इंसान को अपनी जान बचाने की फिक्र होगी, और वो इंसान आग की वजह से भागेंगे। कैसे भागेंगे कि लोग ये सोचेंगे कि ये आई आग, चलो भागो। अब लोग इंसान कितना दौड़े, कितना चले, इंसान थक जाएंगे। लोग जब आग से भागते भागते थक जाएंगे तो थोड़ी देर आराम करने के लिए किसी जगह पर रुकेंगे, तो आग भी रुक जाएगी। फिर लोग आराम करके जब तैयार हो जाएंगे तो फिर आग चलाएगी लोगों को। पीछे आग आ रही है, आगे इंसानों का पूरा मजमा दौड़ रहा है, और ले जाएगी उनको कयामत के मैदान की जमीन पर ले जाएगी, जहां कयामत का मैदान कायम होने वाला है। और याद रखो कि कयामत का मैदान कायम होगा मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द में, पैलेस्टाइन के अंदर जो बैतुल मुकद्दस है मस्जिद अक्सा, उसके अतराफ के अंदर कयामत का मैदान कायम होगा। और दो चीजें अलग है उसको जहन में रखने का, मिक्स नहीं करने का। बैतुल मुकद्दस ये पूरे शहर का नाम है, एक शहर है पूरा, उसमें चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है, बहुत पुराने जमाने की दीवारें हैं किले की तरह। वो पूरा इलाका, पूरा एरिया वो बैतुल मुकद्दस कहलाता है, यानी मुकद्दस और पाकीजा जगह और इलाका। उसके बीच के अंदर मस्जिद अक्सा आती है, और उसी के अंदर दूसरी बहुत सारी बरकती जगह भी है, जैसे कि कुब्बतुस सहर, यानी जिसकी तरफ पहले हम मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वो पहले काबा किबला नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो 16-17 महीने तक काबा किबला नहीं था। हुजूर मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस पैलेस्टाइन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और वहां एक बड़ी चट्टान है सफेद रंग की, दूध की तरह सफेद रंग की वो चट्टान है तहखाने के अंदर बेसमेंट में। वहां नीचे उतरते हैं, जाकर के नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। वो चट्टान के बारे में कहते हैं कि वो जन्नत से लाई हुई चट्टान है, और उसकी तरफ लोग पहले मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वो हमारा पहला किबला था, और उसी की तरफ अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज तो पढ़े, लेकिन एक वक्त वो आया कि अल्लाह का हुक्म आ चुका कि अब काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। हुजूर बहुत खुश हो गए। तो वो जो पूरा एक शहर है जिसको बैतुल मकदिस कहते हैं, जिसको अल कुद्स भी कहते हैं, उसी को एलिया भी कहा जाता है, यरूशलम भी कहते हैं, वो उसके बीच के अंदर जो है मस्जिद अक्सा है, और ये मुबारक जो है चट्टान है, और उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है, वो जो हमको सोनेरी रंग का गुंबद नजर आता है, उस पर कहते हैं कि 85 या 86 किलोग्राम सोना लगा हुआ है। اور یہ گنبد مسجد اقصا کا گنبد نہیں ہے، مسجد اقصا تو اس کے سامنے ہے، اس گنبد کے نیچے وہ مبارک چٹان ہے، جو چٹان جنتی ہے اور اس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پہلے قبلہ تھا پہلے وہ. پورا علاقہ قیامت کا میدان ہوگا، وہاں نشانات بھی بنے ہوئے ہیں کہ اس جگہ نبیوں کی روحیں ہوگی، باقاعدہ نشان بنے ہوئے ہیں، اس جگہ اللہ کے شہید بندوں کی روحیں ہوگی، اس جگہ کے اوپر جو ہے نیک عام امت کے نیک لوگوں کی روحیں ہوگی، ایسے نشانات بھی بنے ہوئے ہیں. پھر کچھ آگے جاتے ہیں، کچھ کلومیٹر آگے باہر نکلتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے کہ یہاں گنہگار اور کافروں کی روحیں قیامت کے دن ہوگی. وہ پورا علاقہ قیامت کا میدان بنے گا. تو یہ جو خطرناک آخری آگ نکلے گی، وہ آگ انسانوں کو چلا چلا کے بھگا بھگا کر کے وہاں لے جائے گی، قیامت کے میدان کے علاقے کی زمین کے اندر، اور وہاں لے جا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر دے گی، آگ جمع کر دے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرت موت کے اندر ایک چھوٹا سا سمندر جیسا ہے، یا حضرت موت شہر سے ایک آگ نکلے گی. صحابہ نے عرض کیا اور یہ آگ لوگوں کو اکٹھا کرے گی، جمع کرے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہمیں کس بات کا آپ حکم دیتے ہیں، یعنی اگر آگ نکلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں تم ملک شام رہنے کے لیے چلے جانا، فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، سیریا میں تم رہنے کے لیے چلے جانا. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک حدیث کے اندر تو ایک عجیب بات پڑھتے جس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس آخری زمانے کے اندر جو ہے عرب بہت کم ہوں گے، عرب بہت کم ہوں گے. اور آج بھی آپ مکہ مدینہ کے اندر دیکھ لو، سعودیہ میں دیکھ لو، تو اصلی عرب بہت کم ہے. اصلی عرب جو صحابہ کی اولاد، تابعین کی اولاد، بہت کم، بہت معمولی تعداد کے اندر. یہ تو 100, 200, 300 سال پہلے جو وہاں جا کر کے بس گئے، اس میں اپنے انڈیا کے بھی ہے، پاکستان کے بھی ہے، بنگال کے بھی ہے، برما کے بھی ہے، وہ سعودی بن گئے. وہ سعودی بنے، عرب نہیں ہے وہ. سعودی ہونا الگ ہے، عرب ہونا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. سعودی کا مطلب اس دیش کا نیشنلٹی مل گئی، سعودی حکومت کا بن گیا. عرب جو اصل عرب کے رہنے والے، وہ اس وقت پر بھی مکہ مدینہ میں بہت کم ہے. اس لیے میں تو وہاں کبھی ٹیکسی ڈرائیوروں کو بھی عربی میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا خاندان کون سا ہے، تو اگر واقعی کوئی عرب ہوگا تو اپنا خاندان بتاتے ہیں، اور جو بناوٹی عرب ہے یا جو سعودی لوگ ہیں وہ پھر دھیرے سے کہتے ہیں کہ ہماری اصل تو انڈیا سے یا برما سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے، ہم سعودی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے، اور جو بچے کچھ عرب ہوں گے وہ مسجد اقصا کے ارد گرد میں رہتے ہوں گے، فلسطین میں رہنے چلے گئے ہوں گے. تو اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث میں آخری زمانے کے اندر جو بڑی بڑی جنگوں کی بات آتی ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عرب لوگ کام آ جائیں گے، ان کی جانے جائے گی، اس لیے ان کی تعداد بہت معمولی اور کم رہ جائے گی. اور وہ جو بچے کچے ہوں گے وہ بھی وہاں عربستان میں نہیں رہیں گے، وہ مسجد اقصا کے قریب جا کر کے زندگی گزاریں گے. کیونکہ آخری دور کے وہ بڑے بڑے حالات سب مسجد اقصا اور اس کے ارد گرد کے اندر جمع ہونے والے ہیں، اس لیے لوگ سلامتی کے لیے وہاں چلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ تھک جائیں گے یعنی جب یہ آگ لوگوں کو بھگائے گی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو قیامت کے میدان میں تین طریقے سے لایا جائے گا. بعض لوگ خوشی خوشی آئیں گے اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر دو دو تین تین چار چار دس دس بیٹھ کر آئیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آگ لائے گی قیامت کے میدان میں. بعض جیسے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس پروگرام میں کون لایا؟ کہ میرا دوست لایا. کوئی کہتا ہے آپ کو کون لایا؟ کہ میں ایسے اپنے طور پر آیا. قیامت کے میدان میں آنے والے بھی تین طریقے کے لوگ ہوں گے. بعض لوگ خوشی خوشی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو خوش و خرم قیامت کے میدان میں جمع ہونا نصیب فرمائے, اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہوگی خوش و خرم جمع ہونے کی, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, چہرے چمکتے ہوئے خوشی خوشی ہنستے ہنستے میدان قیامت کی طرف دوڑ دوڑ کے آ رہے. اور اس دن چہرے کی چمک اور خوشی جو ملے گی, یہ ملے گی وضو کی برکت سے. وضو کی برکت سے ملے. کوئی آدمی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ دنیا میں کسی کا رنگ بہت گورا ہے سفید ہے تو قیامت میں بھی اس کا رنگ گورا اور سفید ہوگا. اس دن چہروں کی سفیدی اور خوشی ملے گی وضو کی برکت سے. یہ وضو جو ہم کرتے ہیں اس کے پانی کو معمولی مت سمجھو, یہ پانی بہت قیمتی پانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم نے بسم اللہ پڑھی, نیت کی اور وضو کے لیے منہ پہ پانی لگایا, تو اس چہرے اور آنکھ اور ناک کے اوپر جو گناہ ہے وہ گناہ سب پانی کے ساتھ دھل کے نکل جائیں گے. معمولی مت سمجھو اس پانی کو, اتنا قیمتی ہے یہ پانی. انسان اپنی آنکھ سے غلط چیزیں دیکھتا ہے, ناک سے غلط چیزیں سونگ لیتا ہے, لیکن جیسے ہی نیت کر کے وضو کرنے بیٹھتا ہے تو یہ پورے چہرے کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں, آج ہی سے اس کو پڑھنا شروع کرو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے. کیا دعا بتلائی؟ بسم اللہ والحمد للہ. اتنا بسم اللہ والحمد للہ. جو اتنی سی دعا وضو سے پہلے پڑھ لے رہے کیا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کا وضو سلامت رہے گا اللہ کے فرشتے مسلسل اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے, کنٹینیو لگاتار نیکیاں لکھیں گے. فرشتوں کو کام میں لگا دو, فرشتوں کو نیکیاں لکھنے لگا دو اپنے لیے. آج کوئی ہم کو یوں کہہ دے کہ آپ دو گھنٹے تک وضو سنبھال کے رکھو, ہر سیکنڈ پر آپ کے لیے 100 روپے لکھے جائیں گے, تو آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاوے کہ گیس نکلے ہی نہیں ایسی کوئی دوا دو, وضو ٹوٹے ہی نہیں ایسی جو ہے بھاری سے بھاری دوا دو, ہر سیکنڈ پہ 100 روپے ملنے والے ہیں. اور یہ آخرت کا بدلہ حضور نے بتلایا حدیث میں, کتنی زبردست بات. بسم اللہ والحمد للہ, جس آدمی نے وضو کے شروع میں پڑھا تو جب تک اس کا وضو سلامت رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے مسلسل نیکیاں لکھیں گے. اس لیے اتنی دعا یاد رکھو ہمیشہ وضو سے پہلے, کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ. بس اتنا بھی کافی ہے, اور لمبا پڑھو تو بھی کوئی حرج نہیں, اتنا بڑو تو بھی بہت کچھ ہے. بسم اللہ والحمد للہ. اور بیچارے بعض لوگ مسجدوں میں خرچ کر کے لکھواتے لیکن لوگ پڑھتے ہی, پڑھا کرو یہ دعاؤں کو. ایک دوسری دعا بتلاتا ہوں, کہ جو آدمی وضو کر لے رہے اچھی طرح وضو کرے پورے اطمینان سے اچھی طرح وضو. آج یہ بھی ایک بڑی بھاری چیز ہو گئی وضو بھی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وضو میں پانی کا اسراف کرتے, بیکار پانی ضائع کرتے. وضو شروع کریں گے باتیں کرنے میں لگ جائیں گے, پانی جا رہا ہے ضائع ہو رہا ہے. یاد رکھو مسجد مدرسے کا پانی بیکار ضائع کرنا حرام ہے, حرام لکھا ہے اس کو. جو وقف کا پانی ہوتا ہے مسجد کا مدرسے کا, اس کو ایسے ہی ضائع کرنا حرام ہے. اور اپنی مالکی کا پانی ہو, اپنے خرچے کا پانی ہو, تو بھی گناہ ہے اس کے اندر اس کو ضائع کرنا, چونکہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اس لیے وضو کرو. اطمینان والا وضو کرنے کے لیے کوئی پانی زیادہ بہانا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کتنے پانی میں ہوتا تھا؟ اتنا سا, ایک ڈبے جتنا پانی ہوتا تھا, اتنی مقدار میں پورے اطمینان سے وضو کرتے تھے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہاں عصر کی نماز کے بعد وہاں دیوبند میں حضرت کی مجلس چلتی تھی. دارالعلوم دیوبند کے طلبا اساتذہ علماء سب آتے تھے مجلس میں. ایک دن ایک طالب علم نے سوال پوچھا کہ حضرت یہ وضو کے اندر جو لوگ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا اسراف ہے, گناہ ہے. تو حافظ طیب صاحب نے کہا حضرت یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا روحانی نقصان ہوتا ہے اس کا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کے اندر پانی کو برباد کرے گا, نماز کا خشوع ختم ہو جائے گا, نماز کا خشوع ختم ہو جائے. آج کل ہم فریاد کرتے نماز میں دل نہیں لگتا, تو نماز میں جو دھیان اور دل نہیں لگتا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں. اسی لیے پورا وضو کرو اطمینان کے ساتھ, لیکن اس میں پانی کم سے کم استعمال کرو. اس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں پانی کے مسئلے میں پریشان ہیں, بڑی بڑی حکومتوں کے مسائل ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے بڑے بڑے ملکوں میں جو نامور ملک کہلاتے ہیں, ان ملکوں میں لوگوں کا استعمال کیا ہوا پانی جاتا ہے, اسی کو ریفائن کر کے پھر سپلائی کرتے ہیں. بہت سے بڑے بڑے ملکوں کا حال یہ اس وقت, اسی پانی کو ریفائن کر کے سپلائی کرتے ہیں. پھر ہمارے یہاں فتوا آتا ہے کہ اس طرح کا پانی وضو غسل میں استعمال کرنے سے وضو غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ مفتیوں کا ٹاپک ہے. لیکن اس وقت ہو رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ریسائکلنگ, اسی پانی کو کلیئر کر کے دوبارہ سپلائی کرتے ہیں. ہم پہلی مرتبہ جب پیرس گئے تو مسجد میں مجھے وضو کی ضرورت پڑی, تو وضو کا عجیب و غریب ہی تھا. پیرس کے مرکز کی مسجد کی بات کر رہا ہوں. جب بیان وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم نکلے تو میں نے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ ان کو وضو خانے کے پاس رکوایا. حضرت ذرا ٹھہریے, میں یہ وضو میں کوئی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہا کیا بتلا رہے ہو وضو میں؟ میں نے کہا حضرت یہ فرانس میں ہم لوگ ہیں, پیرس میں مرکز کی مسجد میں, وہاں ہر وضو کرنے والے کے لیے نل نہیں ہے, ایک نل پورے وضو خانے میں ہے, اور وہاں چھوٹے چھوٹے برتن رکھے ہوئے, جس کو وضو کرنا ہو اس نل سے پانی بھرے اور سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے وضو کرے. ہر ایک کے لیے نل نہیں, پورے وضو خانے میں. اور اس کی ریزن اور وجہ یہ کہ یہاں لائٹ کی جتنا مہنگا یہاں پانی کا بل آتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی ایسے بھاؤ ہونے چاہیے تاکہ لوگ پانی جو ہے برباد نہ کرے. یہ تو نل چالو کیا اور دھڑا دھڑ پانی جا رہا ہے, اللہ کی نعمت کی کتنی بڑی ناقدری ہو رہی ہے. اور بعض لوگ اتنی بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں کہ وہ وضو کرتے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وضو ہوا کہ نہیں ہوا ان کا. بیٹھیں گے یوں مارا اس کے مسجد میں جماعت میں آ بھی گئے, پتہ نہیں ان کا وضو صحیح بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے. فضائل صدقات میں حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے, کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یعنی وضو نہ ہو، پتہ ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا پھر بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ ان کی موت کفر پر آئے، اس کا ڈر ہے. اس لیے دونوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ بہت ضائع کرتے ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے، جو بالکل کنجوسی اور بخیلی کرتے ان کو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے. درمیان میں آؤ، اعتدال کے اوپر آؤ. تو وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ، اور پھر آگے حدیث میں ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو آدمی اطمینان کے ساتھ مکمل وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بس اتنی دعا. پہلا حصہ تو آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن فرمائیں گے جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس دروازے سے تجھے جنت میں جانا ہو چلا جا. کتنی بڑی بات. اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وضو کو معمولی مت سمجھو. قیامت کے دن چہرے کی چمک وضو کے پانی کی برکت سے ہوگی، وضو کی صفائی کی برکت سے ہوگی. تو یہی حدیث ہے کہ لوگ خوشی خوشی آئیں گے اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر دو تین چار دس بیٹھ کے آئیں گے، اور بعض لوگوں کو آگ لائے گی زبردستی میدان قیامت میں. یہ بڑی آگ کیسے لائے گی؟ کہا کہ آگ دوڑے گی تو انسان اپنی جان بچانے چلیں گے، لوگ تھک کر کے دوپہر میں آرام کے لیے رکیں گے تو آگ بھی رکے گی، رات ہو گئی لوگ رات میں سونے کے لیے رکیں گے تو آگ بھی وہاں رکے گی، ان کے پیچھے پیچھے چلے گی صبح شام ہر وقت، بالآخر ان کو قیامت کے میدان میں لا کر کے چھوڑے گی آگ. اور قیامت کے میدان کا علاقہ یہی ہے، مسجد اقصا اور اس کے اطراف کا علاقہ. اس لیے یہ آخری نشانیوں میں سے ہوگا، بالکل قیامت کی. جیسے کہ شروع میں آپ کو حدیث بتلائی کہ جس زمانے میں پوری زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس زمانے کے اندر یہ آخری دور میں آگ نکلے گی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ ایسی ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی. ایسی ہوا بھی چلے گی اس دور کے اندر. اور دیکھو بعض مرتبہ ہم سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایسی تیز اور خطرناک ہوائیں چلتی ہے کہ انسان اٹھتے ہیں ہواؤں کے اندر، انسان اٹھتے ہیں ایسی خطرناک تیز ہوا. اور قرآن کے اندر اور تفسیری روایتوں میں تو اس کا مکمل ثبوت موجود ہے، سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویہ فہل ترى لهم من باقیہ. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر ہوا کا عذاب چلایا. تو خدا کا جو ہوا کا خزانہ ہے، آپ گاڑیاں استعمال کرتے اس میں ایئر ٹینک ہوتی ہے، اس میں سے ہوا چھٹتی ہے، ہوا سے بریک لگتی ہے، تو اس کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے کتنی مقدار میں وہاں سے ہوا چھوٹے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا جو ہوا کا خزانہ ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے والے فرشتے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں ہواؤں کو. تو جب ان نافرمان قوم کے اوپر اللہ کو ہوا چلانی تھی تو فرشتہ پوچھتا ہے، خدا نے حکم دیا ہوا چلاؤ ان پر، فرشتہ پوچھتا ہے کتنا دروازہ کھولو اللہ، سوال کرتا ہے کیا پورا دروازہ کھولو؟ کہا نہیں. کا آدھا دروازہ کھولوں کا نہیں، کا پاؤ دروازہ کھولوں کا نہیں، کا خدا وندہ بتائیے کتنا دروازہ کھولوں تو اس فرشتے کو اجازت ملی کتنی. آپ لوگ شہروں میں رہتے ہو، ہم گاؤں کے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. بیل دیکھا ہے، گائے بیل، تو وہ بیل کا جو ناک ہوتا ہے ناک، اس ناک کے اندر ایک رسی ڈالی جاتی ہے، اور وہ رسی اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو بیل گاڑی میں چلایا جاوے. تو کیا بیل کی ناک میں رسی ڈالنے کے لیے جتنا سوراخ بناتے اتنا ہوا کا خزانہ کھولو. خدا کی طرف سے اتنی اجازت ملی فرشتے کو کہ اللہ تعالی کے جو ہواؤں کے خزانے کا اس میں سے اتنا دروازہ کھولو جتنا بیل کے ناک میں رسی ڈالنے کے لیے سوراخ کیا جاتا ہے. وہ فرشتے نے کھولا تو کیا تماشا ہوا، دنیا نے دیکھا. قرآن میں ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ بڑے بڑے انسان، طاقتور انسان، اس زمانے میں 90 فٹ کی لمبائی کے انسان ہوتے تھے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. 90 فٹ کے انسان، 6 فٹ کے تو بچے ہوتے تھے ان کے یہاں، 6 ہاتھ کے یعنی 9 فٹ کے تو بچے ہوتے تھے. ہوا کے اندر ان کو اچھالا گیا، ہوا میں بڑے بڑے طاقتور انسان 90 فٹ کے، ان کو ہوا میں اچھالا اور اچھال کر ہوا نے زمین پر پٹکا، ان کو جیسے کھجور کے درخت کاٹ کے زمین پہ ڈال دیے جاتے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویا، کھجور کے لمبے لمبے درخت جس طرح زمین پہ پٹک دیے جاتے ہیں، ایسے ان 90 فٹ کے انسانوں کو خدا نے ہوا میں اٹھایا اور زمین میں پٹکا گرا دیا. تو اندازہ لگاؤ کہ ہواؤں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے کتنے بھاری برکب ہوں گے. کا ایک ہوا چلے گی جو انسانوں کو سمندر میں ڈالے گی، تو یہ بھیانک آگ اور جو ہے ہوا، یہ بالکل قیامت کے آخری دنوں کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ بھائی قیامت کی یہ نشانیاں جو اس وقت ہم دنیا میں اپنی آنکھوں سے بہت سی دیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو الارم کی گھنٹی سمجھنا چاہیے. ایک آدمی کو صبح میں ٹرین پکڑنی ہوتی ہے، سحری کرنی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو آدمی الارم لگاتا ہے کہ اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے، تو اس کو بھی الارم سمجھو. اب آدمی الارم کی گھنٹی بجی اور اٹھ گیا تو کامیاب ہو گیا، گھنٹی بجی اور نہیں اٹھا ٹرین بھی جائے گی، ٹکٹ بھی بیکار ہو جائے گا. یہ الارم کی گھنٹیاں ہیں کہ انسان جو ہے غفلت کی نیند سے اٹھ جاوے، اور غفلت کی نیند سے اٹھ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاوے. میں آپ کو صحیح سچی بات بتلاؤں، پہلے جو حالات دنیا کے اندر 20-25 سال میں بدلتے تھے، وہ اس وقت ایک دن میں بدل رہے ہیں. اب دیکھ لو پورے عالم کے حالات کو اس نظر سے، قیامت کی نشانیوں کی نظر سے دیکھ لو کہ جو حالات دنیا میں پہلے 25 سال میں بدلتے تھے، وہ آج ایک دن کے اندر وہ حالات بدل رہے ہیں. ایسے حالات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے، اور ایسے حالات میں سب سے بڑی فکر کرنا ہے اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے تقویٰ کو بچانے کی، اپنی اولاد اور نسلوں کے ایمان اور تقویٰ کو بچانے کی. اس کے لیے مسجدوں سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو، خانقاہوں سے جڑے رہو، مدرسوں سے جڑے رہو، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑے رہو. اس کی برکت سے اللہ تعالی ایمان کی فتنوں سے حفاظت کریں گے، باقی اور کوئی ذریعے نہیں ہے اس دنیا میں حفاظت ایمان کے، یہی ذریعے ہیں، اسی کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوگی. اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ دعا کی درخواست کی پرچی ہے، لوارا گاؤں کے حافظ محمد کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرماوے اور ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے۔ یہ دوسری درخواست ہے، ملک پور والے اکرام کی نانی کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ، ہم آپ کے بڑے گنہگار بندے ہیں، بڑے خطاکار بندے ہیں مولا، ہم تو نیکیوں کی شکل میں گناہ کرتے ہیں مولا، آپ ہی ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہی ہماری مغفرت کر دیجئے، آپ ہی ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، مولا ایک آپ ہی ہے معاف کرنے والے، آپ کا دروازہ ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی چوکھٹ ہے، رب کریم ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے دربار میں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں ہمارے گناہوں کی نوسط سے ہے، لیکن رب کریم ہمیں آپ معاف کر دیجیے، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرماؤ، کافروں کے حوالے نہ فرماؤ، مشرکوں کے حوالے نہ فرماؤ، دشمنوں کے حوالے نہ فرماؤ، اپنے فضل کرم کا معاملہ فرماؤ۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ کر دیجیے، اللہ اپنے کرم کا معاملہ کر دیجیے۔ مولا پوری دنیا میں اہل ایمان پریشان ہے، رب کریم اجڑے ہوئوں کی مدد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ۔ اے اللہ، ہمارے جو بھائی اور بہن مرتد بنائے گئے ان کو ایمان عطا فرما، ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرما، جو بارڈر پر ہے ایمان اور کفر کی، اللہ ان کے ایمان کو محفوظ فرما دیجیے، ارتداد اور کفر سے حفاظت فرما لیجیے، امت کے جوان بھائیوں کی اور جوان بہنوں کی بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمانی جذبات عطا فرماؤ، تقویٰ عطا فرماؤ، اخلاص عطا فرماؤ۔ اے اللہ، پورے عالم کے اہل ایمان پر رحم کر دیجئے، مکہ مدینہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، اے اللہ ظالموں کی شرارت سے ملک کی اور ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، اس ملک میں رہنے والی تمام قوموں میں آپس میں بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری عطا فرماؤ، آپسی جھگڑوں اور فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے ہر طرف حفاظت فرماؤ، ہماری مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرماؤ۔ رب کریم، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، بس آپ ہے اور آپ کی مدد ہے مولا، ہم آپ کی مدد سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کے فضل اور کرم سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کی نوازش سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے نبی کی پیاری امت پر رحم فرما دیجیے، کرم اور فضل فرما دیجیے، اپنے فضل کا معاملہ فرماؤ، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہماری زندگیوں کی گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ، ہمیں آپ کا سچا پکا فرما بردار بندہ بنا دیجیے، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے محض تیرے پیارے نبی کی حدیث کی برکت نسبت پر یہاں آتے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرماؤ، جمع ہونے کو قبول فرماؤ، اس کو تیری رضا کا ذریعہ بناؤ۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے جائز مقاصد پورے فرماؤ، پریشانیاں دور فرماؤ، مقدمات میں ماخوذوں کو بری کر دیجیے، بری کر دیجیے، بری کر دیجیے، اور جیلوں میں جو ہے ان کو رہائی عطا فرما دیجیے، پورے عالم میں بسنے والے تمام انسانوں جناتوں کو ایمان دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے۔ اے اللہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اولا پورے روئی زمین پر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہر فرد بشر کو، ہر جن کو ایمان دے دیجیے۔ اللہ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہماری عمر میں علم میں برکت عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔